يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. صلوات پڑھی محمد والا. عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت ہماری مجالس عزا کا سفر جاری ہے، وہ موضوع ہے صفات اہل بہشت. گزشتہ مجالس عزا میں ہم نے اس موضوع کے ذیل میں ان صفات کا تذکرہ کیا جن صفات کے ذریعے سے صاحبان ایمان جنت اور بہشت کے مستحق ہو سکتے ہیں. اس کانسیپٹ اور اس مفروضے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جنت قسمت پر نہیں بلکہ قیمت پر دی جائے گی، اور جنت بہانے پر نہیں ملے گی بلکہ اس کی بہا اور قیمت ادا کرنی ہوگی. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کئی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے صفت تقویٰ، صفت صبر اور صفت اخلاص کی طرف اشارہ کیا کہ جو پرہیزگار ہوں گے اور جو لوگ اپنی زندگی میں صبر جیسی صفت کو اختیار کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو پاک کرتے ہیں وہ حضرات جنت کے مستحق ہوں گے. تو گفتگو ہماری اخلاص سے شروع ہوئی تھی، تو ہم نے کچھ آیتیں ابھی باقی رہ گئیں، تو چاہتے ہیں کہ اسی موضوع کو ہم تھوڑا آج کی مجلس میں آگے بڑھائیں تاکہ جو یہ عظیم صفت ہے اس صفت کے اثرات اور اس کے فائدے کو ہم اپنی زندگی میں درک کر سکیں. عزیزو، انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں، کچھ آئیڈیالوجی کو اپنے ذہن میں تیار کر لیتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے میں زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہوں. لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کچھ اصول بتائے ہیں، کچھ قوانین بتائے ہیں، اور انہی قوانین کے تحت انسان کامیاب ہو سکتا ہے. کبھی کبھار انسان سوچتا یہ ہے کہ مادی دنیا میں، مادی زندگی میں اگر اس کے پاس ساز و سامان کی کثرت ہو، اگر اس کے پاس اسباب کی کثرت ہو، اگر اس کے پاس اسباب پائے جاتے ہوں، تو انسان عام طور پہ سوچنے لگتا ہے کہ وسائل اگر بڑھ جائیں تو انسان کامیابی کے قریب پہنچ سکتا ہے، اسباب اگر بڑھ جائیں تو انسان کامیاب کہلائے گا. یعنی کامیاب انسان کون ہے اگر کسی سے پوچھا جائے تو لوگوں کے زبانوں پر یہ جملات آشکار ہونے لگتے ہیں، جس کے پاس اسباب ہیں، جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس امکانات ہیں، جن کے پاس مادی چیزیں موجود ہیں، وہ انسان اس دنیا میں کامیاب سمجھا جاتا ہے. قرآن مجید نے اس آئیڈیالوجی کو اپنے مختلف آیتوں میں مطرح بھی کیا ہے کہ جب قارون کو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جو عام طور سے دنیا کی زینت کے سبب بنتے ہیں، زیورات موجود ہیں، سونا موجود ہے، مال موجود ہے، تو اس مادی چیزوں کو جب لوگوں نے قارون کو دیکھا کہ وہ مادی چیزوں سے لیس ہے اور وہ فخر کرتا ہوا جا رہا ہے، تو کچھ لوگوں نے جب قارون کو اس عالم میں دیکھا، اس حالت میں دیکھا، تو انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا، یا لیت مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمارے پاس بھی یہ چیزیں موجود ہوتیں تو ہمارے پاس بھی ایک عظیم نعمت پروردگار کا حصہ ہوتا، کاش یہ چیزیں ہمارے پاس بھی ہوتی. تو جب انسان ایک آئیڈیولوجی بنا لیتا ہے تو وہ پریشانیوں میں گھر جاتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں، ان کے پاس امکانات موجود ہیں، میرے پاس امکانات موجود نہیں ہیں، اس کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں، میرے پاس فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، جب انسان کا ذہن اس طرح بن جاتا ہے تو اپنی روزمرہ زندگی میں وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کرام نے کچھ راستے بتائے ہیں، ان راستوں کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو سکون کے قریب لا سکتا ہے. آسائشوں کے قریب لا سکتا ہے، کامیابی کے قریب لا سکتا ہے. وہ راستے کون سے ہیں میں اشارہ کروں گا، اس کے بعد آگے بڑھوں گا، ربط دینا منظور ہے. ان راستوں میں سے کئی راستے جو علماء، روان شناسی کے علماء جنہوں نے سائیکالوجی میں کام کیا ہے، ان علماء نے کچھ راستے بتائے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مادی دنیا سے، مادی دنیا میں رہ کر بھی مادی دنیا سے سوچ کو، اپنے ذہن کو آزاد کر سکتے ہو، سکون حاصل کر سکتے ہو، ان راستوں میں پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو بدلے. جس لفظ کا علماء کرام نے استعمال کیا ہے وہ ہے مثبت سوچ. شاید اس کا ہم اگر ترجمہ کریں گے تو پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، کہ جب انسان کی زندگی میں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ اگر انسان ان چیزوں کو دیکھنے لگے جو چیزیں اس کے پاس ہیں، عام طور سے انسان کی نگاہ ان چیزوں کی طرف جاتی ہے جو چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، لیکن ہمارے علماء کرام کہتے ہیں اس کے بجائے کہ انسان ان چیزوں کی طرف توجہ کرے جو چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں تو پریشان ہو جائے گا، ان چیزوں کی طرف توجہ کرے جو چیزیں اس کے پاس موجود ہیں. جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ ان چیزوں، ان لوگوں کے پاس جو چیزیں دوسری موجود ہیں مادی دنیا میں، کئی گنا بہتر ہیں. اسے جب کسی سائل نے کہا مولا میری مال کے طور پر مدد کر دیجئے، میں فقیر ہوں، تو امام نے فرمایا جو تمہارے اندر چیز موجود ہے تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، وہ چیز ہمیں دے دو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے. تو سائل یہ سمجھ رہا تھا کہ گویا مولا اس کے فقر کا مذاق اڑا رہے، کہ مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں فقیر ہوں، لیکن مولا نے فرمایا تمہارے پاس ایسی چیز موجود ہے جس کا تمہارے پاس تمہیں احساس تک نہیں ہے، احساس کرنے لگو پھر تم فقیر نہیں رہو گے. سائل نے پوچھا مولا میرے پاس کیا ہے، امام نے فرمایا کیا تمہارے دل میں ہماری محبت نہیں ہے؟ سائل نے کہا مولا آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے، تبھی تو ہم آپ کی بارگاہ تک پہنچے ہیں. تو امام نے فرمایا وہ محبت ہمارے حوالے کر دو، میں اشارہ کر دوں گا پہاڑ سونے کا ہو جائے گا. مولا یہ محبت میں تمہیں دے نہیں سکتا، میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میرا کیپیٹل ہے، یہ میرا ایمان ہے. تو امام نے فرمایا تم تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے امیر تم ہو، تمہیں احساس نہیں ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے. جس دن یہ احساس ہو جائے کہ تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے، اس دن تم امیرانہ زندگی گزارو گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. انسان پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اسے پتا نہیں اس کے پاس کیا ہے، نہ اسے اپنی قیمت کا پتا ہے. جو چیزیں انسان کے پاس موجود ہیں وہ چیزوں کا پتا ہے. ایک فہرست تیار کرے انسان، ایک لسٹ تیار کرے انسان کہ اس کے پاس کون سی چیزیں موجود ہیں اور کون سی نعمتوں کو پروردگار عالم کی وہ حاصل کر رہا ہے. اگر اپنی سوچ کو بدل دیں گے تو انسان یقینی طور پر اس دنیا میں رہ کر بھی سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. دوسروں کے، بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے بجائے کہ تم یہ دیکھو کہ دوسروں کے پاس کیا ہے، یہ دیکھو کہ تمہارے پاس کیا ہے. بہت کچھ ہمارے پاس موجود ہے، بہت چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان چیزوں کو اگر کی طرف انسان توجہ کرے تو انسان کی زندگی خوبصورت گزر سکتی ہے. پہلا راستہ یہ کہ انسان مثبت سوچے، انسان کی سوچ مثبت ہو، انسان کی سوچ پازیٹیو ہو تو انسان کی زندگی سکون کے ساتھ گزر سکتی ہے. دوسری چیز جس کی طرف علماء کرام نے اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ انسان حال میں زندگی گزارے، آج کی زندگی گزارے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی کو آج کی زندگی سے ملا لیتے ہیں، یا آئندہ کی آنے والی زندگی کو آج کی زندگی سے ملا دیتے ہیں. جب گزشتہ زندگی کو آج کی زندگی سے، آنے والی زندگی کو آج کی زندگی سے ملا دیتے ہیں تو ساری مایوسیاں، ناکامیاں آج کی زندگی سے جڑ جاتے ہیں. زمانے تین ہیں، ایک ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل. تین زمانوں کے الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، الگ الگ کام ہیں. جو گزر چکا سو گزر چکا، جو آنے والا ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، جو چیز آج ہے وہی میرے پاس ہے. اس لیے روایتوں میں کہ ماضی سے عبرت حاصل کرو، ماضی سے عبرت حاصل کرو، آئندہ کی امید میں رہو لیکن حال کے لیے تدبیر کرو. اگر ماضی کا غم میں حال کے کندھوں پر رکھ دوں یا آنے والے امیدوں کو حال کے کندھوں پر رکھ دوں تو انسان پریشان ہو جائے گا. ماضی میں شکست ہوئی، ناکامی، جیسے علماء کرام نے خود کمتر بینی، کبھی ہوتا یہ ہے کہ میرا باپ فقیر تھا، تو میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ میرا باپ، میں ایک فقیر کا بیٹا ہوں تو میں کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا، ہو میرا باپ ماضی کا ہے اور میں حال کا ہوں. اگر میں یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دوں کہ ماضی کو میں اپنے حال سے نہ جوڑوں تو میری زندگی کامیاب ہو جائے گی. میں کوشش کروں گا میں ہوں اور میرا زمانہ، آج کا زمانہ، آج میں اگر میں زندگی گزارنے کی کوشش کروں تو یہ ساری کامیابیوں کے دروازے میرے لیے کھل جائیں گے. اس نے کہا ماضی سے عبرت حاصل کرو. ٹھوکر لگی، ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، تجارت میں ناکام ہو گئے، گھبراؤ نہیں، وہ ماضی ہو گیا، اب تم آج کی زندگی گزارا. جب اس طرح انسان سوچنے لگے گا تو کئی چیزیں اس کے لیے واضح ہو جاتی ہیں. ایک مثبت سوچے اور دوسرے حال میں زندگی گزارے. میرے عزیزو، تیسرا مرحلہ جو علماء کرام نے فرمایا، اپنی زندگی کا ہدف معین کرو. یہ دو ہدف بنائیں. ایک ہدف ہے دراز مدت، کہ کہاں تک مجھے پہنچنا ہے 5 سال کے بعد، کہاں تک مجھے پہنچنا ہے 10 سال کے بعد. منصوبہ اگر فردی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں جب منصوبہ نہیں بنا پاتے ہم لوگ تو ناکام ہو جاتے ہیں، پریشانیاں شروع ہو جاتے ہیں. انقلاب کربلا کا عظیم سبق منصوبہ بندی ہے، پروگرام بنانا ہے. لشکر 72 کا تھا لیکن امام نے 3 حصوں میں بانٹا، یمین کا لشکر، شمال کا لشکر، قلب لشکر. مولا ہے 72 تو یہ بانٹ کیوں رہے ہیں؟ کہ جنگ کا اصول یہ ہے کہ اس کو بانٹا جائے. آخری زندگی کی آخری رات ہے شب عاشور، امام نے کہا اسے تقسیم کرو، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ اسلحے کی تیاری کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے. مولا یہ زندگی کی آخری رات ہے، امام نے فرمایا آخری لمحات تک جو اپنی زندگی کا منصوبہ بناتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. آخری لمحات تک اپنی زندگی کا منصوبہ بنایا. امام نے کہا شب عاشور کو 3 حصوں، آپ روایت اٹھا کر دیکھیے، 3 حصوں میں. بعض لوگ کہتے ہیں کربلا ایک حادثہ ہے. نہیں، حادثہ نہیں ہے کربلا، ایک حادثہ نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ یہ ہو گیا سو ہو گیا. نہیں، کربلا ایک منصوبہ بند امامت کا عمل ہے. غور کیجئے گا، ہر امام کا ہر کام لاجیکل ہوتا ہے. امام کا عمل ہے منصوبہ، منصوبہ بند عمل ہے امام کا واقعہ کربلا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کربلا، انقلاب کربلا کو معجزہ اہل بیت، بعض علماء نے جو تعبیر کی وہ یہ کہ انقلاب کربلا یعنی اہل بیت کا ایک زندہ معجزہ ہے. اس لیے کہ اتنی تیاری کی گئی تھی اس کربلا کے لیے کہ دشمن ہر رخ سے ناکام ہوا ہے، ہر رخ سے ناکام ہوا. کیسے ناکام ہو گیا؟ اس لیے کہ انقلاب کربلا کو امام نے ایک پروگرام کے تحت بنایا تھا، ایک دراز مدت پروگرام ہو. شہادت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیوں حضرت سکینہ ساتھ جا رہی ہے؟ کیوں زینب کبریٰ ساتھ جا رہی ہیں امام کے؟ کیوں ام کلثوم ساتھ جا رہی ہیں؟ امام نے مکمل تیاری کی تھی. بچوں کو روکا نہیں جا سکتا بیان کرنے سے. واقعات کربلا، مصائب کربلا بڑے بیان نہیں کر سکتے، لیکن بچوں کو تو کوئی روک نہیں سکتا، بچے بیان کر سکتے ہیں. 4 سالہ بچی بازار کوفہ میں مصائب بیان کر رہی ہے، ہم پیاسے ہیں. بڑے تو بیان نہیں کر سکتے کہ ہمیں پانی چاہیے، لیکن بچی نے بیان کر کے بتا دیا کہ دا واقعہ جو کربلا کا ہوا ہے وہ پیاس کے عالم میں ہوا ہے. تو یہاں پر امام کا منصوبہ بند عمل ظاہر ہو جاتا کہ امام نے کیوں تیاری کی ہے، کیسے تیاری کی ہے. تو میرے عزیزو، اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایون دین کے دائرے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی کا ہدف معین کریں، ایک مقصد معین کریں، کہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں، تو سارے پریشانیاں انسان کی دور ہو جاتی ہیں. تو ایک جو ذہن میں انسان کے ایک مادی اسباب بڑھ جائیں گے تو سکون مل جائے گا. یزید کے لشکر کے پاس سب کچھ تھا، ظاہری دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے سب کچھ موجود تھا، حتیٰ نمازیں بھی تھیں، لیکن نماز بھی دنیا کے سائے میں تھی، یعنی پہلے دنیا اس کے بعد نماز. جو نماز دنیا کے سائے میں آ جاتی ہے وہ نماز معنویت کھو جاتی ہے. پہلے دنیا پھر نماز نہیں، پہلے نماز پھر دنیا ہے. سب کچھ موجود تھا یزید اور یزید کے لشکر والوں کے پاس، لیکن بے چینی تھی، پریشانی تھی، لیکن امام کے لشکر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. دنیاوی اعتبار سے جسے پانی کہتے ہیں ہم لوگ، پانی بھی موجود نہیں تھا، لیکن یہاں پر عبادتوں میں اطمینان تھا، یہاں سجدے ہو رہے تھے، چہروں پر نور تھا، گھبراہٹ نہیں تھی. تو کیوں گھبراہٹ نہیں تھی؟ کہ صرف کربلا والوں کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. اس لیے کہ ہم جسے کامیابی سمجھتے ہیں، کربلا والوں نے بتا دیا اس میں کامیابی نہیں ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے دل کو اس سے ملا دو جو خالق سکون ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں قارون کے پاس جو ہے میرے پاس بھی آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے. یا لیت مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. ایک فکر یہ ہے. دوسری فکر، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں مال بڑھ جائے اولاد بڑھ جائے، جسے قرآن مجید نے کہا کہ انا اکثر من کمالا و اعز نفرا. فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا تم مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ ایک عصا ہاتھ میں لے کے پہنچے تھے حضرت موسیٰ، ایک ہاتھ میں صرف عصا تھا. فرعون نے مذاق اڑایا، کیا ہے موسیٰ تمہارے پاس؟ ایک عصا لے کے میرے دربار تک آ گئے، تبلیغ کرنے کے لیے آ گئے، کیا ہے تمہارے پاس؟ انا اکثر من کا مالا و نفعاز و نفرا. قبیلے کے اعتبار سے میرا سب سے بڑا قبیلہ، مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ مال میرے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا جواب دے سکتے تھے آپ اگر ہوتے وہاں پر؟ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. حضرت موسیٰ نے کہا میرے پاس دو چیزیں موجود ہیں، ایک عصا، دوسرے ہاتھ جس سے نور چمکتا ہے، ید بیضہ. ایک ید بیضہ اور دوسرے عصا. میں عصا زمین پر ماروں گا تو معجزے میں بدلے گا. انبیاء کے پاس معجزات ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں ہر زمانے میں یہ قوت موجود ہے. انبیاء کی قوت کا نام تھا معجزہ، امت کی قوت کا نام ہے علم. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، انبیاء کے طاقت کا نام تھا معجزہ، امت کی طاقت کا نام ہے علم. آج اگر دوسرے اقوام پر ہم غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں واحد راستہ علم. علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان پر غلبہ حاصل کرے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ علم یعنی رک جانے کا نام نہیں، علم یعنی آگے بڑھتے رہنے کا نام ہے. انبیاء نے معجزے کے ذریعے سے کامیابی حاصل کی. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ حاصل کریں تو صرف اور صرف علم ہے، نہ مال کی طاقت، نہ خاندان اور قبیلے کی طاقت، کوئی چیز انسان کے کام آنے والی نہیں. جو چیز کام آئے گی وہ علم ہے. امت کی طاقت کا نام ہے علم. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو احساس ہو جائے کہ اسے علم کی ضرورت ہے. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ میں بھی انتظار کر رہا تھا کچھ لوگ آ جائیں، سب صلوات پڑھ کے مجھ سے قریب ہو جائیں تاکہ بات آگے بڑھے. بلند آواز میں صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد. ضرورت ہے کہ انسان علم کی طرف توجہ کرے. علم کے سائے میں انسان طاقتور بنے گا. اس لیے کسی شاعر نے کہا نوجوانوں قوم کی قسمت بدل سکتے ہو تم، نوجوانوں قوم کی قسمت بدل سکتے ہو تم، آندھیوں کی گود میں بے خوف پل سکتے ہو تم، جہل کے سانپوں کو تلووں سے مسل سکتے ہو تم، علم ہے وہ معجزہ پانی پچل سکتے ہو تم، علم ہے وہ معجزہ پانی پچل سکتے ہو تم، علم کے آگے کسی کا زور چل سکتا نہیں، علم ابراہیم ہے آتش میں جل سکتا نہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. علم کے آگے کسی کا زور چل سکتا نہیں، علم ابراہیم ہے آتش میں جل سکتا نہیں، واحد راستہ علم ہے. لیکن جسے پتا ہی نہ ہو یہ دنیا کیا ہے، یہ علم کیا ہے، وہ علم کی لذت کو محسوس نہیں کرے گا. ہمارے اہل بیت کی پہلی پہچان علم، انسان کا پہلا امتحان علم. اسے فلاسفر کہتے ہیں جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، اسے چھوڑ دو. یہ اگر آپ سو رہے ہیں تو یہ میں بتاؤں گا نہیں. پھر چونکہ آپ لوگ فلسفیانہ گفتگو، عرفانی گفتگو پسند کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے میں یہ جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں. جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، اسے چھوڑ دو، وہ کبھی جاننے والا نہیں. لیکن جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ نہیں جانتا، وہ ایک اسٹوڈنٹ کی طرح ہے، اسے مدرسے کا راستہ دکھاؤ. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں نا، کچھ سوال آپ کریں فوراً کہتے ہیں میں نہیں جانتا. وہ بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں ان بڑوں سے جو نہ جاننے کے باوجود بھی بولنے لگتے. بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں نہیں، فوراً کوئی سوال کریں گے سر ہلا دیتے ہیں، پتا نہیں ہے. کاش بڑے بھی یہی طریقہ اپنا لیں، سارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. نہج البلاغہ مولا کائنات فرماتے ہیں، اختلافات سے بچنا ہو تو عالم کو بولنے دو اور جاہل کو چپ رہنے دو. اگر عالم چپ ہو جائے تو جاہل بولنے لگے گا، اگر جاہل بولنے لگے تو عالم چپ ہو جائے گا. اگر اختلافات سے بچانا ہے تو جاہل کو بولنے نہ دو. میں اپنے لہجے میں کہہ دوں، عالم کو سونے نہ دو، جاہل کو بولنے نہ دو. جگاؤ، جب تک سوال نہیں ہوگا کوئی جواب نہیں دے گا. جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ کبھی جاننے والا نہیں ہے، اسے چھوڑ دو. جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ نہیں جانتا، وہ ایک اسٹوڈنٹ کی طرح ہے، اسے اسکول اور مدرسے کا راستہ دکھاؤ. اور جو جانتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ. جو جانتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ. اور جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ تمہارا لیڈر ہے، اسے فالو کرو. دیکھو تاریخ میں کس نے ممبر سے کہا میں جانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جانتا ہوں، وہ تمہارا رہبر ہے. دنیا میں سوائے مولا کائنات کے کسی نے ممبر سے نہیں کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ تمہارا لیڈر ہے، اسے فالو کرو. مذہب تشیع کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت یہ ہے کہ مذہب تشیع نے کبھی بھی جاہل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. جس نے ممبر رسول سے کہا سلونی، ہم نے کہا یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارا رہبر ہے. تو علم آج کی دنیا کا معجزہ ہے. اگر طاقت یا ور بننا چاہتے ہو، سوائے علم کے کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں. ماں انا اکثر من کا مال ہوں وہ عز و نفرا، ایسا نہیں ہو سکتا. میں شاید پرسوں کی مجلس میں، دوپہر کی مجلس میں کہا تھا، قرآن مجید نے کہا نہیں، مال وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے. اس لیے یہاں کی کمیٹی والے بار بار اعلان کر رہے ہیں یہ وسیلہ ہے، جاتے جاتے دے کے چلے جاؤ، یہ ہدف نہیں ہے کہ آپ گھر لے جاؤ. مال وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے. قرآن مجید نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان ماله اخلدا. کچھ لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں، بار بار گنتے ہیں. قرآن مجید کہتا وہ عددا، یعنی بار بار گنتے، رات میں گن کے رکھتے ہیں، صبح اٹھتے بھی دوبارہ گنتے ہیں. وہ بینکوں میں بھی لکھا ہوا ہے کاؤنٹر پر، جانے سے پہلے گن لو، اگر نکل گئے تو پھر ہماری ذمہ داری نہیں. ان کو بھی پتا ہے یہ گنے گا، ان کو بھی پتا ہے یہ گنے گا. قرآن دیکھیں، نفسیاتی آیات ہیں قرآن مجید کے، الذی جمع مالا وعددا. یہاں تو قرآن کہہ رہا پیسہ جمع کیجئے، پیسے جمع کرنے کا اسلام مخالف نہیں ہے. اگر اسلام مخالف ہوتا تو پھر بینک سسٹم اسلام میں کبھی نہ ہوتا، قرض الحسنے کا سسٹم کبھی نہ ہوتا، خمس دو کبھی حکم نہ ہوتا. اس لیے کہ پیسہ ہو تو خمس دے، پیسہ ہو تو زکات دے، حج واجب کبھی نہ ہوتا، پیسہ ہو تو حج پہ جائیں گے، زیارت مستحب کبھی نہ ہوتی، پیسہ ہو تو زیارتوں پہ جائیں گے، مسجدیں بنانے کا ثواب کبھی نہ ہوتا، پیسہ ہوگا تو مسجدیں بنائیں گے، امام بارگاہ کی تعمیر کا ثواب کبھی نہ ہوتا، پیسہ ہے تو بنائیں گے. اسلام پیسہ کمانے کا مخالف نہیں ہے. کون کہتا ہے اسلام اس دنیا میں پیسے کا مخالف ہے؟ نہیں، جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ، پیسے کا مخالف نہیں ہے. اسلام کی ابتدا میں پیسہ بھی کام آیا ہے. جی حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال لٹایا ان لوگوں کو جذب کرنے کے لیے جو اس ذریعے سے دین میں داخل ہونا چاہتے تھے. آج بھی ہمارے لیے قرآن میں حکم ہے مؤلفت قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ایک وسیلہ ہے پیسہ. نان مسلم سے اگر تبلیغ کرنا ہو، ایک پیسہ بھی ایک ذریعہ ہے ان کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے. کماتے سب ہیں لیکن کب کہاں خرچ کریں، اگر سیکھنا چاہتے ہو تو حضرت ختیجہ کے دروازے پر آ جائیں۔ ہزاروں مالدار تھے مکے میں لیکن نام آج احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے تو ایک خاتون کا لیا جاتا ہے، وہ حضرت ختیجہ ہے۔ پیسہ بہت لوگوں کے پاس تھا، کہاں خرچ کیا، کب خرچ کیا، اس کے لیے بھی ذہن چاہیے۔ اس لیے جو اکنامک میں کام کر رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کمانا آسان ہے لیکن کہاں کب خرچ کرنا مشکل ہے، اس کے لیے بڑا بہت بڑا ذہن چاہیے، بہت بڑا ذہن چاہیے۔ کہاں انویسٹ کرنا ہے، انویسٹ کر کہاں پر کریں، بہت بڑا ذہن چاہیے۔ اکثر لوگ بزنس میں ناکام ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انویسٹمنٹ ان کا خراب ہوتا ہے، لیکن حضرت ختیجہ نے دین میں انویسٹ کیا، جب تک دین رہے گا نام باقی رہے گا۔ بس سارے فضائل کو میں نے بتا دیا، دین میں انویسٹ کیا، جب تک دین باقی رہے گا نام باقی رہے گا۔ اس لیے پروردگار عالم نے کہا انا آتینا کل کوثر، ہم کوثر عطا کر رہے ہیں رسول تمہیں، کس کو، کس کی آغوش کو کوثر بنا دیا پروردگار عالم نے کہ کوثر کو قبول کر سکے، وہ سوائے حضرت ختیجہ کے اور کوئی آغوش نہیں جو فاطمہ کی ماں بن گئی۔ اس لیے آیت اللہ جواد عام علی کہتے ہیں کہ حضرت ختیجہ کا ایک لقب ہے صدف کوثر، صدف کوثر، کوثر در ہے، موتی ہے، وہ موتی جہاں پر ٹہرا ہوا ہے اسے کہتے ہیں صدف، اور وہ صدف کا نام ہے ختیجہ۔ اور پروردگار یوں جن کی نیتیں پاک ہوتی ہیں اجر عطا کرتا ہے۔ ان آتائی نقل کوثر، علم معجزہ ہے۔ تم قرآن نے کہا نہیں، بار بار گنتے ہیں، ہو یہاں تک صحیح ہے، گنو تمہاری مرضی، لیکن اس کے بعد قرآن نے کہا یحسب ان ما لہ اخلدا، وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ مال انہیں بچا کر لے جائے گا، ایسا ممکن نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں قبیلہ چاہیے، قرآن نے کہا نہیں، خاندان و قبیلہ بھی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، سلمان فارسی اکیلے ہیں ایک امت سے بہتر، ابو ذر اکیلے ایک امت سے بہتر، حضرت ابراہیم اکیلے ایک امت ہے۔ بعض لوگ اکیلے ہوتے ہیں لیکن ایک امت ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس صفات کا لشکر پایا جاتا ہے، ہیں اکیلے لیکن ایک امت ہے۔ ابراہیم اکیلے ایک امت، سلمان فارسی اکیلے، کسی نے پوچھا تیرے باپ کا نام کیا، تیرے دادا کا نام کیا ہے سلمان فارسی سے، سلمان فارسی نے سر کو جھکا لیا، اس لیے کہ صاحب چاہتے یہ تھے کہ ان کے باپ کا نام سنیں گے، دادا کا نام سنیں گے تو زرتشت تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، جب نام بتائیں گے تو ہم ہنسیں گے۔ تھوڑی دیر سوچا سلمان فارسی نے، کہا انا سلمان وابن الاسلام والقرآن، میں سلمان ہوں اسلام اور قرآن کا بیٹا۔ جواب سن کر اصحاب ناراض ہو گئے، یہ کیا ہے، کتنا غرور ہے، شکایت لے گئے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ سلمان فارسی کی زبان چلنے لگی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا دین کے دائرے میں زبان کو چلنا ہی چاہیے، کبھی کبھی کچھ زبانوں کو کاٹنے کے لیے کچھ زبانوں کو چلنا پڑتا ہے، چلانا پڑتا ہے، چلنے لگے۔ پیغمبر اسلام نے کہا صحیح کہا ہے، کیوں؟ ہر انسان اپنے ایمان کا فرزند ہوتا ہے، ہر انسان اپنے مذہب کا فرزند ہوتا ہے۔ کفر سے جب اسلام کے دائرے میں سلمان داخل ہو گئے وہ اپنے عقیدے کے فرزند ہو گئے، وہ ہیں ایمان کے فرزند، وہ ہے اسلام کے فرزند۔ یہ نہ پوچھو باپ کا کیا نام تھا، یہ پوچھو کیا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ کیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دو قبیلے والوں نے افراد کو گننا شروع کیا، دونوں برابر آ گئے، ایکول، اور دنیا ایکول کا لفظ ایکسپٹ نہیں کرتی، وہ ہمیشہ لکیر کے مقابل میں ایک لکیر کھینچتی ہے، میں بھی آپ کے برابر، ایکول کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے، تھوڑی سی لکیر لمبی کھینچ دیتا ہے، میں آپ سے بڑا۔ دونوں برابر آ گئے، کیا ہوا، شیطان داخل ہو گیا، کیا دونوں برابر ہے، کیا کرو، قبرستان چلو، دیکھیں کس کے مردے کم ہیں، کس کے مردے زیادہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک تم پہنچ گئے کہ تم نے مردوں کو گننا شروع کر دیا، کس کے مردے کم، کس کے مردے زیادہ، اس لیے کہ یہ قبیلہ تمہارے کام آنے والا۔ کل تعلمون علم الیقین، اگر علم حاصل ہو جائے تو بہت جلد جان لو گے کہ یہ چیزیں تمہیں فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں۔ تو پھر کون سی چیز فائدہ پہنچانے والی ہے، کہ اگر یہ نہیں ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی، تو میں منزل تک آ رہا ہوں، گھبرائیے نہیں، اگر یہ چیز نہیں ہے کہ نہ مال کام آئے گا، نہ قوم کام آئے گی، نہ قبیلہ کام آئے گا،
پھر کون سی چیزیں کام آئے گی؟ کب انسان کامیاب ہوگا؟ کس کے ذریعے سے کامیاب ہوگا؟ قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے، اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے. کیسے میں نفس کو پاک کروں؟ یہ آج کی مجلس کا موضوع ہے. اب یہاں سے ہماری تقریر شروع ہو رہی ہے جی. کیسے اپنے نفس کو پاک کریں؟ دو چیزیں ہیں، دو بری صفتوں سے نفس کو پاک کرو، دو چیزیں نفس سے نکالو اور دو چیزیں نفس میں شامل کرو. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. بڑے سوچ اور فکر کے بعد، غور و فکر کے بعد میں نے اس کو صفات کو جوڑ دیا ہے. دو صفتوں سے نفس کو دور رکھو اور دو صفتیں نفس کو عطا کرو. پہلی صفت جس سے نفس کو دور کرنا ہے وہ ہے صفت، بری صفت، وہ ہے حرص، وہ ہے لالچ، زیادہ کی خواہش. اکثر جھگڑے زیادہ کی خواہش میں. ممالک کو اپنے چیزوں پر قناعت جب نہیں ہوتی وہ اور چاہنے لگتے ہیں تو دوسروں پر حملہ کرتے ہیں. جیسے اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا، کیا اس کے پاس نہیں امکانات ہیں؟ پھر کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ زیادہ کی خواہش، جبرن کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش. چاہے بچے شہید ہو جائیں تو ہو جائیں، کسی اور کا گھر برباد ہونا جائے تو ہو جائے. یہ جو لالچ ہے انسان کے اندر، انسان کو حملہ کرنے پر اکساتی ہے. اسے جوش ملی آبادی نے کہا، ہو خواہش محدود تو ایزا نہیں ہوتی. عرفانی گفتگو ہے، چند لمحے مجھے دیجیے گا. ہو خواہش محدود تو ایزا نہیں ہوتی، ارماں ہو جو کم تو زر کی تمنا نہیں ہوتی. مومن پر مسلط کبھی دنیا نہیں ہوتی، قانے کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. قانے کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. سلطان بھی گر صاحب حاجت ہے، گدا ہے جس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے وہ خدا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ مشکل شعر ہے، یہ شعر کی تفصیل میں 10-15 منٹ لگ جائیں گے. جس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے وہ خدا ہے، وہ کیا ڈرے گا، کس سے ڈرے گا؟ لوگ سلمان فارسی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مولا کے نمائندے بن کر داخل ہونے والا ہے مدائن میں. سلمان فارسی نے ایک بوریا، ایک بستر، ایک لوٹا ہاتھ میں لیے پہنچ گئے. لوگ شہر کے باہر ابھی انتظار کر رہے ہیں، سلمان فارسی آ رہے ہیں، سلمان فارسی آ رہے ہیں. تو سلمان فارسی مسجد میں کھڑے نماز پڑھا رہے تھے. سلمان فارسی، یہ کیا ہو گیا؟ آپ تو مولا کائنات کے نمائندے ہیں، ہم آپ کا احترام کرنا چاہتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ سلمان فارسی نے کہا، اپنے بوجھ کو ہلکا رکھو، جہاں چاہے تم پہنچ جاؤ. اگر میں شہر میں داخل ہوں تم کہو گے نہیں ہم آپ کو نہیں مانیں گے، تمہیں کہاں جاؤں؟ تم کہو انکار کرو، قبول کرو یا نہ کرو، بلاؤ یا نہ بلاؤ، میرا سارا ساز و سامان اتنا ہے، جب کہہ دو چلے جاؤ میں نکل جاؤں. بوجھ کو اپنے ہلکا کرو. کھانے اگر انسان ہو جاتا ہے تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، جب ہرس بڑھ جاتی ہے تو ظلم کرنے لگتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا، ہرس بہت بری صفت ہے. صرف ایک ہی مقام پر ہرس کی اجازت ہے، وہ ہے علم. ایک ہی مقام پر ہرس کی اجازت ہے. کوئی کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کافی ہے، نہیں. تمام سب سے بڑی بری صفت ہے، لیکن جہاں علم کی بات آئے گی تو حاصل کر لو، اس لیے کہ وہاں ہرس کی اجازت ہے، لیکن بہت بری صفت ہے. کہتے ہیں اشرف محمد بن اشرف تاریخ کا سب سے بڑا حریص انسان گزرا ہے. محمد بن اشرف تاریخ کا سب سے بڑا حریص انسان. اسے پوچھا گیا، کیوں تجھے دنیا حریص کہتی ہے؟ محمد بن اشرف نے کہا، اس لیے کہ ایک دن پرندے اڑ رہے تھے تو میں کپڑا لے کر پرندوں کے نیچے دوڑ رہا تھا. تو لوگوں نے پوچھا کیوں دوڑ رہے تھے؟ کہا، اگر پرندہ انڈا دے تو زمین پہ نہ گرے، وہ میرے کپڑے میں آ جائے. جہاں جہاں پرندے جا رہے تھے میں بھی جا رہا تھا، تو لوگوں نے مجھے حریص کا ٹائٹل دے دیا. بہت لالچ ہے مجھ میں. پوچھنے والے نے پوچھا، کیا تم نے اپنی زندگی میں تم سے بڑا حریص کسی کو دیکھا ہے؟ کہ اس سے بڑا حریص آپ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ تو محمد بن اشرف نے کہا، ہاں میں نے دیکھا ہے. جب میں دوڑ رہا تھا کپڑا نیچے پرندوں کے نیچے لیے، جب میں واپس گھر آیا تو میرے کسی دوست نے دخل باب کیا. کہا، کون؟ کہا، میں تیرا دوست ہوں. کہا، کیا چاہیے؟ کہا، تجھے جو انڈے ملے تھے نا اس میں سے دو مجھے دے دینا. مجھے انڈے ملے تھے پرندوں کے، دو مجھے دے دینا. تو محمد بن اشرف نے کہا، میرا دوست مجھ سے بھی بڑا حریص نکلا، مجھ سے بھی بڑا حریص نکلا. اس لیے کہ ہرس وہ لالچ وہ بیماری ہے جب انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو انسان کے ذہن و دماغ کو اور سوچنے کے انداز کو یہ صفت چھین لیتی ہے. صرف اور صرف اسے بچانا ہے, ہرس سے بچانا ہے نفس کو. کیوں انسان گناہ کرتا ہے؟ اگر نصیحتوں میں آ جاؤں تو پھر وقت میرا نکل جائے گا. کیوں گناہ کرتا ہے؟ کیوں دوسروں کی دیواروں کو پھاندنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیوں اپنی لیمٹ کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ ہرس ہے, یہ لالچ ہے. کیا اس کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ ہیں. پھر کیوں جا رہا ہے؟ پھر کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ لالچ ہے. وہ لالچ اور ہرس اسے اکساتی ہیں ان چیزوں کی طرف کہ جاؤ, اس کے نفس کو اس ہرس سے کنٹرول کرو. ایک, دو, کس چیز سے کنٹرول کرے؟ نفس کو ایک ہرس سے کنٹرول کرو, اور دوسرے کنجوسی اور بخیلی سے کنٹرول کرو. اسی صفت کو دل سے نکال دو. ہرس سے کنٹرول کرو گے تو نفس گناہوں کی طرف نہیں جائے گا. اگر کنجوسی سے اسے بچاؤ گے, بخیلی سے اسے بچاؤ گے, تو وہ نیکیوں کی طرف آئے گا. اور کیجیے گا, مال میں بخیلی بری صفت ہے, نیکیوں میں بخیلی اچھی صفت ہے. سناٹا چھایا ہوا ہے. نیکیوں میں بخیلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نیکیوں کو بچا لے. نیکیوں میں بخیلی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نیکی نظر آئے تم انجام دو, دوسروں کو موقع نہ دو. جہاں نظر آئے کبھی یہ نہ سوچو کہ دوسرا کر لینے دو, نہیں, وہاں بخیل بن جاؤ. نیکی نظر آئے تو خود اپنے ہاتھوں میں لے لو, کسی اور کو موقع نہ دو. اس لیے کہ جب تک تم انجام دینے کی کوشش نہیں کرو گے, اس وقت تک نفس تمہارا پاکیزہ نہیں ہو سکتا. وقت میں بخیل بنو, نیکیوں میں بخیل بنو. اپنے وقت کو صرف کرنا ہو تو سوچو کہاں صرف کر رہے ہو, کیسے صرف کر رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو گھنٹے گھنٹوں میں کھڑا رہو, وقت نکل جائے, بعد میں پچھتانا پڑے. نہیں, وقت کے صرف کرنے میں بخیل بنو, نیکیوں کے انجام دینے میں بخیل بنو. یعنی نیکیاں جہاں نظر آئے اٹھا لو, لیکن اگر مال کا مسئلہ آئے سخی بن جاؤ. تو دو صفتوں کے درمیان, ہرس اور بخیلی کے درمیان, جو عظیم صفت ہے وہ قناعت, اسے اپنا لو تاکہ نفس تمہارا پاکیزہ ہو جائے. ہرس اور بخل کے درمیان ایک صفت, بخیلی بہت بری صفت ہے, مال میں آ جائے بہت بری صفت ہے. ایک صاحب کنویں میں گر گئے, ڈوب رہے تھے, انہوں نے آواز بلند کی, بچاؤ بچاؤ. لوگ ان سے جو گزر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہاتھ دے دو, ہاتھ دے دو, ہم بچا لیں گے. وہ صاحب ہاتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, تھے بخیل. لوگ پوچھ رہے تھے ہاتھ دے دو, ہاتھ دے دو, ہاتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. ڈوب رہے تھے, پکار رہے تھے بچا لو, لیکن ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک درویش کھڑا ہوا تھا, اس نے سوچا کیا بات ہے کہ ہاتھ دے نہیں رہا ہے. وہ قریب گئے اور جانے کے بعد کہا ہاتھ لے لو, تو فوراً پکڑ لیا. پر درویش نے کہا بخیل اپنی جان بھی گنوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں, کیوں؟ اس سے بہت پیارا ہوتا ہے مال. اگر مال میں آ جائے بخیلی سب سے بری صفت ہے. اگر نیکیوں میں آ جائے کہ انسان خود انجام دینے کی کوشش کرے, اپنے دائرے میں اس کو گھیر لے, اس سے بہترین صفت کوئی نہیں ہے. نفس کو دو بری صفتوں سے بچاؤ. آرام عرفانی گفتگو کی طرف. ایک ہرس, دوسرے بخل, اور دو صفتیں اسے عطا کرو. ایک افلاس. افلاس یعنی نفس کو فقیر بناؤ, نفس کو بھوکا رکھو, وہ جو چاہے اسے عطا مت کرو. اگر عطا کرتے چلو جاؤ گے تو وہ دیواریں پھاندتا چلا جائے گا. اللہ اکبر, اے علی تیرا کلام بھی علی ہے. نفس کو بھوکا رکھو, وہ مانگے دے دو گے تو اور مانگنے لگے گا, اور مانگنے لگے گا. اسے کہو تجھے نہیں ملے گا. مولا کنات فرماتے ہیں جب کھانے کی ٹیبل پہ تم بیٹھتے ہو تو بچوں سے یہ کہتے ہو کہ لائٹ آن کر دو. کہا کیوں؟ یہ پتا چلے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. جب تمہارے جسم کا اتنا خیال ہے کہ کیا کھا رہے ہیں دیکھ کر کھائے, تو اپنے نفس کا بھی اتنا ہی خیال ہونا چاہیے. جب بیٹھو کسی محفل میں, کسی مجلس میں, تو علم کا چراغ جلا دو تاکہ تمہیں پتا چلے کیا دے رہے ہو نفس کو اور کیا نہیں دے رہے ہو. جودو انفاسکم بے جو ابدانکم، اپنے بدن کو پریشر میں رکھو تاکہ نفس بھوکا رہے، بدن سے چرا کر نفس کو عطا کرو.
عرفانی جملات ہے، کیا کروں؟
نفس کو بھوکا رکھو، تشنگی جب اس کے اندر ہوگی، بھوک اس کے اندر ہوگی، تم جیسا کہو گے وہ ویسا مانے گا. تمہاری بات اگر منوانی ہے نفس سے تو بھوکا رکھو،
اسے سیراب کرو گے تو پھر تمہیں وہ مجبور کر دے گا، وہ جیسا کہے گا تم ویسا کرو گے. اگر بھوکا رکھو گے تو ٹرین اسے کرو گے، تو بڑے بڑے حیوانات کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے، درندوں کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے، انہیں بھوکا رکھا جاتا ہے. جب حیوانات کو بھوکا رکھا جاتا ہے تو ٹریننگ آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں، تم کہو گے اٹھو گے تو اٹھے گا، بیٹھو تو بیٹھ جائے گا. نفس بھی ایک درندہ ہے، اگر نفس بھی ایک درندہ ہے، اگر تم اسے آزاد چھوڑ دو گے تو پھاڑ کھائے گا، تو اسے جکڑ کے رکھو.
پہلی صفت جو نفس کو عطا کرنا ہے وہ افلاس ہے، فقیری ہے. جب تک فقیر نہیں ہوگا وہ تمہارا تابع دار نہیں ہوگا.
شاگرد کلاس میں نہیں آیا، شیخ انصاری انتظار کرتے رہے کہ آج شاگرد کلاس میں کیوں نہیں آیا، درس لینے کے لیے کیوں نہیں آیا. انتظار کرتے رہے، شاگرد آیا ہی نہیں. دوسرے دن شاگرد جب آیا تو شیخ انصاری نے پوچھا، جو عظیم کتابیں لکھنے والے ہیں، رسائل مقاصد، بڑی بڑی کتابیں جو حوزے میں پڑھائی جاتی ہیں، شیخ انصاری نے لکھی. شیخ انصاری نے دوسرے دن شاگرد سے پوچھا، کیا ہوا بھائی، کل تم کلاس میں کیوں نہیں آئے؟ تو شاگرد نے کہا، آقا بہت سردی تھی تو میں سمجھا اچھا کوئی نہیں آئے گا تو میں بھی نہیں آیا. شیخ انصاری نے کہا، جب تم آج آ رہے تھے تو کسی فقیر کو دیکھا جو دروازے پر کھڑے کچھ مانگ رہا تھا؟ تو اس نے کہا، میں نے دیکھا اس فقیر کو دروازے پہ کھڑا کچھ مانگ رہا تھا. شیخ انصاری نے کہا، کیا اس کو سردی نہیں ہے؟ وہ کیوں مانگ رہا تھا؟ شاگرد نے کہا، آقا آج وہ مانگے گا نہیں تو کھائے گا کیا؟ تو شیخ انصاری نے کہا، جس فقیر کو اپنے بدن کی بھوک کا اتنا خیال ہے کہ وہ سردیوں کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، کاش تجھے اتنی ہی روح کی بھوک کا خیال ہو جاتا تو تو بھی سردی کی پرواہ نہ کرتا، تو بھی سردی کی پرواہ نہ کرتا. کچھ چیزیں چاہیے تھا نفس کو دینا ہے، کچھ چیزیں چاہیے نفس کو روکنا، وہ روکنا تھا. اگر تو روح کا شاگرد بن جاتا تو ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ ہوتا. اسے بھوک عطا کرو، علم کی بھوک ہو، معرفت کی بھوک ہو، عرفان کی بھوک ہو، فلسفے کی بھوک ہو، لیکن وہ جو چاہے اسے مت دو، جو چاہے مت. افلاس میں گرفتار کرو نفس کو. معافی چاہتا ہوں، اس مرحلے تک میں آ گیا. جو دوسری صفت نفس کو عطا کرنا ہے تاکہ نفس قیمتی بنے، وہ اخلاص. کام نفس انجام دیتا ہے، جہاں جہاں جس کام میں نفس شامل ہو جاتا ہے وہاں پر اس کام کی قیمت گر جاتی ہے. اس کام کی قیمت جہاں انانیت شامل ہو جاتی ہے اس کام کی قیمت گر جاتی ہے. اس نفس کو اخلاص عطا کرو، کام چھوٹا بھی ہو تو قیمت بڑھ جائے. نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں، تمہارے نفسوں کی یہ قیمت ہے، قیمت وہ قیمت سے اس سے کم پر نہ بیچو، اس لیے کہ ہر انسان اس دنیا میں بکتا ہے، ہر انسان بکتا ہے. دنیا بازار ہے، دنیا سوقن ربح فیہا قومن و خسر فیہا آخرون. دنیا بازار ہے، کچھ لوگ اپنے دلوں کو بیچ دیتے ہیں، اپنے وجود کو بیچ دیتے ہیں. بلکہ فرق ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو ریٹیل میں بیچتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو ہول سیل بیچ دیتے ہیں. کسی کا قلم بکتا ہے، کسی کی زبان بکتی ہے، لیکن کوئی پورے کا پورا بک جاتا ہے. جی آج کل جو خودکش جو حملے ہوتے ہیں، یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. قلم بکتا ہے، زبان بکتی، انسان بک جاتا ہے. بکتا ہے انسان، اور بکنا ضروری ہے، یہ دنیا بازار ہے. بس یہ سوچنا ہے کس کے ہاتھوں بکے اور تمہارے نفس کی قیمت کیا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں، تمہارے نفس کی کم ترین قیمت جنت ہے. جنت سے کم پر اپنے آپ کو مت بیچو. کم ترین تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. مولا اگر مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے تو امیر المومنین کے نفس کی قیمت کیا ہے؟ مولا آپ نے فرمایا مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے، اس سے کم پر مت بیچو. مولا آپ کے نفس کی قیمت کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا، اگر میرے نفس کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو شب ہجرت آ جاؤ، میں بیچ نہیں رہا ہوں، وہ خرید رہا ہے، وہ جنت نہیں دے رہا، اپنی مرضی عطا کر رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. میں بیچ نہیں رہا ہوں، تیار وہ خرید رہا ہے.
اور وہ قیمت ادا کر رہا ہے، وہ جنت نہیں دے رہا ہے، وہ مرضی دے رہا ہے. جنت مرضی کا ایک شعبہ ہے. اس لیے امام شافعی نے کہا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حق امام الانس والجنہ. جنہ جنہ جنہ، جنہ کہتے ہیں سپر کو، جنہ کہتے ہیں جن کو، جنت کہتے ہیں جسے کا تمنا آپ کی ہے. سپر، جن اور جنت، تینوں پر قبضہ علی کا. جی یہ علی یون حبہ جنہ، علی کی محبت ایک سپر ہے جو انسان کو بلاؤں سے روکتی ہے، مشکلات سے روکتی ہے، آتش جہنم سے روکتی ہے. اس لیے کہ جب تک علی پرمیشن نہ دے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اس نوجوان کے حوالے جس نے کہا رسول کی کوئی حدیث بھی سنائیے جو اہل بیت جنت بانٹنے والے ہیں، یہ حدیث رسول ہے. علی حبہ جنہ، علی کی محبت پریشانیوں سے بچاتی ہے، مشکلات سے بچاتی ہے. علی مشکل کشا ہے، تھے ہیں اور رہیں گے. علی مشکل کشا، علی حبہ جنہ ایک سپر ہے، شیلڈ ہے جس کے ہاتھوں میں علی کی محبت ہے. لیکن یاد رکھیے ہماری تقریریں علی اکیلے نہیں آتے ہیں. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو بانٹنے والے ہوتے ہیں، جیسے یہاں تبرک بانٹنے والے ہوتے ہیں. علی جنت اور جہنم بانٹیں گے، چہرے کو دیکھیں گے، تم اس طرف آؤ تم اس طرف جاؤ. اللہ اکبر، کتنا بڑا کمال ہے یہ. علی قسیم النار والجنہ اور وصی المصطفیٰ حق امام الانس والجنہ، جتنے کائنات میں لوگ ہیں سب کے امام ہیں علی. صرف ہمارے نہیں، جنوں کے امام بھی ہیں علی، جنوں کے امام بھی ہیں علی. اس مقام تک مولا کائنات پہنچے ہیں. یہ جنہ جنہ اور جنت، یہ تینوں صفات پر مولا کائنات کا قبضہ ہے. یہ مرضی کا ایک شعبہ ہے جنت، جسے علی نے سو کر حاصل کیا. جس کے سونے میں مرضی پروردگار ملے، اس کے جاگنے کا کمال کیا ہوگا. اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ جب بات گفتگو ہو رہی تھی مولا کائنات کے فضائل کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اتفاقات ہیں. اتفاق سے اتفاق کئی ہوتے ہیں. فاطمہ بنت اسد آخری لمحات میں تھیں، زائمان کا وقت تھا، خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب آئیں، اتفاقاً دیوار میں در بن گئے، اندر چلی گئی. کوئی دوسری خاتون بھی ہوتی تو یہی ہوتا. جنگ احد میں جبرائیل آسمان سے تلوار لے، علی کی تلوار ٹوٹ چکی تھی، لڑتے لڑتے آسمان سے تلوار لے آئے، اتفاقاً جبرائیل کی نظر مولا کائنات پر پڑی، تلوار تھما دی اور چلے گئے. جنگ خیبر میں مولا کائنات کی چہرے پر پیغمبر اسلام کی اتفاقاً نظر پڑ گئی اور انہوں نے علم دے دیا. اتفاقاً غدیر میں علی کی عادت یہ تھی کہ ہمیشہ پیغمبر اسلام کے پہلو میں بیٹھتے تھے. انہوں نے کہا من کنت مولا، فوراً علی کے چہرے پر نظر پڑی، علی کو اٹھا دیا، کہا ہاذا علی مولا. وہ بھی اتفاق ہے، یہ بھی اتفاق ہے. تو شیعہ عالم نے جواب دیا، سارے اتفاقات کو ضد کیوں ہے کہ علی کی ذات میں ہی جمع ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سارے اتفاقات کو ضد کیوں ہے، دیکھیں جملہ سنیے گا، اس کے بعد میں اپنا جملہ کہوں گا. سارے اتفاقات کو ضد کیوں ہے کہ وہ علی کی ذات ہی میں جمع ہو جائے. کبھی اس طرف بھی تو کوئی اتفاق ہو، کبھی اس طرف تو کوئی اتفاق ہو. میرے عزیزوں، جس کے اتفاقات میں اتنا کمال ہو تو اس کے حقائق میں کتنا کمال ہوگا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جس کے اتفاقات میں اتنے کمالات ہوں تو حقائق میں کتنے کمالات ہیں. کمال کتنا ہے؟ مرضی پروردگار. اس لیے کہ نفس میں اخلاص تھا. پیغمبر اسلام نے پوچھا علی میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ مولا کائنات نے یہ نہیں پوچھا میرے پاس شجاعت ہے. اکثر ہوتا ہے نا، جب کسی کے پاس کمال ہوتا ہے تو وہ اکڑ جاتے ہیں. پیغمبر مولا کائنات چاہتے تو یہ پوچھ سکتے تھے پیغمبر اسلام سے. میرا تصور ہے، معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو برا لگے تو، لیکن تصور نتیجہ اچھا ہے. تو کچھ دیر لمحے مجھے برداشت کر لیجیے.
مولائے کہنا چاہتے تو یہ پوچھ سکتے تھے, یا رسول اللہ کتنے لوگ آنے والے ہیں مارنے کے لیے؟ 40. 40 قبیلے کے 40 لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے گھر کے باہر, تو 40 لوگ. تو مولائے کہنا کہہ سکتے تھے نا ابھی یہ تو 35-40 لوگ ہیں, اور علی جو ہے شجاع, میں دیکھ لوں گا, آپ نکلیے باہر. یقین مانیے, جس علی نے اپنے بچپن میں کفار مشرکین کو پریشان کیا تھا, وہ جوانی میں مولا اکرات ان کا مقابلہ کر سکتے تھے. جنگ بدر میں, جنگ احد میں آدھے سے زیادہ کفار کے قتل کرنے والے علی نے جلو لگا میں مولا اکرات نے کہا, اے معاویہ مجھے تو للکار رہا ہے جنگ کے لیے, کاش تو اپنے اجداد کو یاد کر لے, ان کو مارنے والا میں ہی ہوں. نہج اللہ مولا کہنا تو اپنے اجداد کو, ماموں کو, چچا کو یاد کر لے, ان کو مارنے والا میں ہی ہوں, اور جس تلوار سے مارا تھا وہ تلوار بھی میرے پاس ہے, ہاتھ بھی میرے پاس ہے, تلوار بھی میرے پاس ہے. علی کو جنگ کے لیے مت اکسانا. اگر تقوی اور پرہیزگاری نہ ہوتی تو علی بھی دکھا دیتے تمہیں جنگ کسے کہتے ہیں. جنگ کسے کہتے علی بھی بتا سکتے, وہ تلوار موجود, وہ ہاتھ. مولا کہنا کہہ سکتے یا رسول اللہ آپ نکلیے میں دیکھ لیتا ہوں, اور یقین مانیے کامیاب ہو جاتے مولا کہنا. مولا کہنا کہ شجاعت پر اتنا بھروسہ, لیکن پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلا تھا کیا سو جاؤ گے. پھر مولا کائنات نے اپنی زبان نہیں کھولی. شجاعت کو اطاعت پر قربان کر دیا. بس آپ کے ذہن ہوتا کہ کربلا کا میسج بھی ہو جائے گا. شجاعت کو اطاعت پر قربان کر دیا, یہ ادا پروردگار کو اتنی پسند آئی. اے فرشتو جاؤ اب علی کی اطاعت کرو. ایک فرشتہ سرحانے کھڑا ہو جائے, ایک فرشتہ آئندے کھڑا ہو جائے, علی کی حفاظت کرو. اس لیے کہ علی نے شجاعت کو قربان یہ نہیں پوچھا کہ میں دیکھ لوں گا, کہا زبان سے نکلا تھا پیغمبر اسلام کے سو جاؤ تو سو گئے. رات بھر جاگنے والے بھی سو گئے, چونکہ پیغمبر اسلام نے کہا تھا سو جاؤ. اللہ اکبر. جوش ملی آبادی نے کہا, جس روز مدینے کو سدھارے تھے پیغمبر, اس روز برادر کی جگہ پر تھا برادر, ہر چند کے تیغوں کی چمک تھی سرے بستر, سوتا تھا بڑے چین سے تانے ہوئے چادر. جس کے اندر ڈر ہوتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے. سوتا تھا بڑے چین سے تانے ہوئے چادر. فضائل کے الگ الگ گوشے, انشاءاللہ کبھی اور. سوتا تھا بڑے چین سے تانے ہوئے چادر, جس روز مدینے کو سدھارے تھے پیغمبر, اس روز برادر کی جگہ پر تھا برادر, ہر چند کے تیغوں کی چمک تھی سرے بستر, سوتا تھا بڑے چین سے تانے ہوئے چادر. دنیا میں کوئی ایسا جری ہو نہیں سکتا جس طرح یہ سوئے تھے, کوئی سو نہیں سکتا. سب مل کے صلوات پڑھیے محمد والے. جس طرح یہ سوئے تھے کوئی سو نہیں سکتا. بسترے احمد شبے ہجرت یہ دیتا تھا صدا, اے علی مردوں کو یوں ہی نیند آنا چاہیے. جی اے علی مردوں کو یوں ہی نیند آنا چاہیے. کس کی بنیاد پر یہ شرف کس کی بنیاد پر ملا؟ اخلاص. نیت اتنی صاف رکھو کہ ایک نیند مرضی پروردگار خرید لیں. میں نے شاید گزشتہ سال آپ کی اس خدمت میں کہا تھا, یاد ہے مجھے, کہ ایک علی کی اکہری فضیلت ہے. ایک رات کی نیند کی وجہ سے مرضی خرید لی, ایک انگوٹھی دی آیت آ گئی, ایک انگوٹھی دی, ایک سورہ کی تبلیغ کی مبلغ اسلام بن گئے, ایک ضربت لگائی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے بہتر ہو گئی, ایک جنگ خیبر میں قلعہ فتح کیا آپ نے, آپ علمدار اسلام بن گئے. ایک اکھیری فضیلت ہے. اگر گننا شروع کرے ایک ایک فضیلتوں پر, علی مرتضیٰ نے ساری آیتوں کو لے لیا. کیوں؟ اس لیے کہ خلوص پایا جاتا ہے. آیت نازل ہونے کے بعد ہزاروں انگوٹھیاں بانٹی گئیں, کوئی آیت نہیں آئی. خواہش میں بٹنے والی چیزیں انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی. ہزاروں انگوٹھیاں بانٹی گئیں. بس قرآن اور اہل بیت کے درمیان ایک عظیم رشتہ ہے. یہ عمل کرتے ہیں تو آیت آتی ہے, آیت آتی ہے تو سوائے ان کے کوئی عمل کرنے والا بھی نہیں ملتا. انگوٹھی والی آیت یہ کہ جب علی نے عمل کیا تو آیت آئی. نجوا کی آیت وہ آیت ہے آنے کے بعد علی نے عمل کیا,
تو دونوں آیتیں یہ بتا رہی ہیں یا ان کا قرآن مجید سے عظیم رشتہ ہے. قرآن اگر لفظ ہے تو ان کی ذات مانا, قرآن اگر تحریر ہے تو اہل بیت تصویر. دیکھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, دیکھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, دیکھتے جاؤ, تاکہ زندگی حسین ہو جائے. بڑا خوبصورت رابطہ ہے قرآن اور اہل بیت میں. آیت سے پہلے عمل کیا تو آیت آ گئی, آیت آنے کے بعد سوائے علی کے, آئے نجوا اسی آئے کریمہ قرآن مجید میں, سوائے علی کے کسی نے عمل نہیں کیا. آج مسلمانوں کے لیے کوئی موقع بھی نہیں ہے کہ وہ عمل کریں, اس لیے پیغمبر اسلام چاہیے پھر بات کرنے کے لیے. اور بعض مسلمانوں نے تو بات کرنا بھی حرام قرار دیا, یہ توفیق بھی ان کے ہاتھوں سے چلی. جی وہابیت کا یہ ہے نا, یہ توفیق بھی ان کے ہاتھوں سے چلی. عمل کیا تو آیت آئی, آیت آئی تو سوائے ان کے کوئی عمل کرنے والا نہیں. آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں جو جن پر صرف علی لکھا ہوا ہے. آئے انگوٹھی والی آیت سوائے علی کے نام کے اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے. بعض آیتوں کی تفسیر میں سوائے علی کے کوئی اس آئے کریمہ کی ذیل میں نہیں, تبھی تو ہم جا کے ان کو امام مانتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ اخلاص. سائل نے آواز دی, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, علی نے اشارہ کیا, انگوٹھی لے گیا. اس اخلاص کی بنا پر پروردگار عالم نے کہا جاؤ, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیم آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پھر بھی اللہ نے سب کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے. زکاۃ دینا چاہتے ہو دیتے رہو, علی کے ثواب کے سائے میں تم کو بھی ہم ثواب دے دیا کریں. اس کے ثواب ان کے ثواب کے سائے میں اخلاص کی بنا پر. معافی چاہتا ہوں میں یہاں تک لے آیا آپ کو. کل کی مجلس میں کچھ فائدے ہم نے بتائے تھے, آج کی مجلس میں اگر اشارہ مجھے اجازت دیں گے پانچ منٹ اور میں آپ کے لیے. اس لیے کہ مجلس کا حق ہو, جب میں صفت کا اعلان کر دیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہاں تک لے آؤں, بغیر صفت بیان کیے فائدے بیان کیے میں نہیں اتروں گا. اور میرا اصول میں نے بتا دیا پہلے ہی مجلس میں, جتنا رٹ کے آیا ہوں سارا پڑھوں گا. اور پھر کل میرا دن باقی ہے رٹنے کے لیے, پھر کل رات آپ کو برداشت کرنا پڑے. تو یہ کئی فائدے ہم نے بتائے, بدن مضبوط ہوتا ہے, انسان کے نیتیں جتنی اچھی ہوتی ہیں اتنے عطا پروردگار بڑھ جاتی ہے. ایک فائدہ, تین فائدے اور آج ہم ذکر کریں گے. پہلا فائدہ یہ کہ جتنا انسان کی نیت پاک ہوگی اتنا ہی اس کے علم, فہم اور حکمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. روایت یہ کہتی ہے من اخلص للہ اربعین یومن جرت جرا اللہ ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ. جو 40 دن اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے پروردگار عالم اس کے دل میں علم کا نور ڈال دیتا ہے. ایک علم ہے جو کتابوں سے ملتا ہے, ایک علم وہ ہے جو ریاضت سے انسان حاصل کرتا ہے, محنت سے حاصل کرتا ہے. اللہ کے لیے اپنے قلب کو پاک کر دو تاکہ اس قلب میں پروردگار عالم تمہارے نور ڈال دے. ہشام بن حکم سے امام چھٹے امام نے فرمایا چھٹے امام نے فرمایا تم مناظرے کے لیے گئے تھے؟ ہشام نے کہا ہاں مولا میں مناظرے کے لیے گیا تھا. کامیاب ہو گئے؟ ہشام نے کہا ہاں مولا میں کامیاب ہو گیا. جو مناظرہ ہے نا پروردگار تمہاری آنکھ کی کس نے بنایا, آنکھ کا فائدہ کیا ہے, ہاتھ کو کس نے بنایا فائدہ کیا, ہاتھ کا فائدہ کیا ہے, دل تک پہنچے. ہشام نے کہا دل کا فائدہ کیا ہے؟ اگر دل نہ ہو تو بدن کام کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, دل اگر نہ ہو تو بدن کام نہیں کرے گا. تو ہشام نے کہا وہ اس دل کا نام ہے امام. کائنات میں امام نہ ہو تو کائنات کا کوئی ذرہ کام نہیں کرے گا. وجود امام کائنات پر احسان ہے. ہشام نے یہ دلیل پیش کی تھی. چھٹے امام نے پوچھا مناظرہ ہو گیا؟ ہشام نے کہا ہاں ہو گیا. کامیاب ہو گئے؟ ہشام نے خوش ہو کے کہا ہاں مولا میں کامیاب ہو گیا. یہ جواب تمہارے دل ذہن میں آیا کیسے کہ امام جو ہے کائنات کا دل ہے؟ یہ مثال تمہارے ذہن میں آئی کیسے؟ مولا مجھے پتا نہیں ایسے ہی آ گئی. امام نے کہا اگر تمہاری نیت پاک ہو زبان تمہاری ہوگی لفظ ہمارے ہوں گے. اس سے بڑا اخلاص کا کیا فائدہ بیان کر سکتا ہوں؟ اگر تمہاری نیت پاک ہو تو زبان تمہاری ہوگی لفظ ہمارے ہوں گے. بحرین میں ظالم بادشاہ نے ایک طریقہ اپنایا مذہب تشیع کی توہین کے لیے. ایک انار میں کچھ نام ظاہر ہو گئے تھے خلفاء کے نام. ایک سانچہ بنایا گیا تھا, اس سانچے میں انار کے, جب انار چھوٹا تھا بیج تھا اس کا درخت پر کلی تھی تو اس پر ایک سانچہ بٹھا دیا گیا. جب جو ہے انار بڑھتا گیا اور اس سانچے کے نام جو ہے وہ انار پہ انار میں آنا شروع ہو گئے خلفاء کے نام, مذہب اہل سنت کو ثابت کرنے کے لیے کہ پروردگار عالم نے ایک معجزہ دکھلایا ہے کہ انار میں خلفاء کے نام آ گئے. مذہب تشیع کے علماء کو بلایا گیا, آؤ جواب دو. مذہب تشیع کے علماء نے دیکھا واقعی انار میں جو نام نظر آ رہا ہے
یہ کیا ہوگا مذہب ہے تو، یہ کیسا موجوزہ ہے؟ وقت لیا، 3 دن کے بعد ہم جواب دیں گے. علماء کرام نے گڑ گڑایا امام زمانہ سے، مولا آئیے، دربار میں کہا تھا ہم 3 دن کے بعد اس کا جواب دیں گے. 3 دن تک انہوں نے اعمال بجا لائے، مولا امام زمانہ کو آواز دی، مولا آپ بچائیے، آپ کا دین ہے، آپ کا مذہب ہے، کیا جواب دیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی سوال ہو تو جواب دیا جا سکے. تو 3 دن کے بعد امام تشریف لائے. بحرین کی مشہور ہے، دیکھیں بحرین کے ساتھ دشمنی آج کی نہیں ہے، بحرین پر نظر دشمنان اہل بیت کی پہلے سے تھی، اور آج بھی بحرین کو جو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ بعض جگہوں پر بحرین میں امام کا ظہور ہوا ہے، امام کے اثرات اور نقش قدم بحرین میں موجود ہیں. مولا کیا جواب دیں؟ امام نے فرمایا آج فلاں فلاں اس کے صحابی کے گھر جاؤ، درباری کے گھر جاؤ، سپاہی کے، اس کے گھر میں ایک سانچہ رکھا ہوا فلاں صندوق میں، وہ سانچہ اٹھا کے لے آؤ، پتا چل جائے گا جواب. امام نے جواب دے دیا تو خوش ہو گئے شیعہ کے علماء، جو ہے بہترین جواب ہمیں مل گیا، اب ہم دربار جائیں گے. ویسے ہی ہوا، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. جو کیا اس کے درباری کے گھر پہ حملہ کیا گیا، دیکھا صندوق میں سانچہ رکھا ہوا تھا، جس کے ذریعے سے پتا چل گیا کہ دھوکا تھا. لیکن ایک شیعہ عالم نے امام سے پوچھ لیا، مولا ہم 3 دن تک گڑ گڑاتے رہے، کاش آپ جلدی آ جاتے. جملہ سنیں گے، امام کے دیدار کی تمنا کر لیجیے، مولا کاش آپ جلدی آ جاتے، ہم کتنے تڑپ کر دعا کر رہے تھے. امام نے کہا تم نے 3 دن کا وعدہ کیوں کیا؟ جب میرے آنے پر اتنا ہی یقین تھا تو 3 دن کا تم نے وعدہ کیوں کیا؟ آنے میں جو دیری ہوئی ہے میری وجہ سے نہیں ہے، تم نے 3 دن مانگا تھا، اگر تم 1 گھنٹہ بھی مانگ لیتے تمہارا امام تمہاری خدمت کے لیے تیار تھا. تم نے 3 دن مانگا تھا، اپنی علم کی وجہ سے مانگا تھا، اپنی معرفت کی وجہ سے مانگ لیتے تمہارا امام تمہارے قریب کھڑا تھا. تمہارا امام تمہارے قریب کھڑا تھا. معافی چاہتا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمارے استاد کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جائے تو مصائب پڑھ دو. من اخلص للہ 40 یوماً، 40 دن اپنے دل کو خالص کرو تو پروردگار دل میں معرفت اور علم ڈال دیتا ہے. نور ہے علم، معرفت نور ہے، پروردگار جسے عطا کرنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، مفت میں نہیں، ریاضت کے بدلے میں. نیتوں کو پاک کرو، لفظ استعمال کیا پیغمبر اسلام نے، من اخلص للہ. اور آخری حدیث، آخری فائدہ، چھٹے امام نے ابان بن تغلب سے کہا، ابان جاؤ اعلان کر دو ہمارے معاشرے میں، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا وجبت له الجنہ. موضوع سے بھی مرتبط ہے یہ حدیث. ابان بن تغلب جاؤ معاشرے میں اعلان کر دو، جو 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اس پر جنت واجب ہے. ابان بن تغلب جا نہیں رہے ہیں. امام نے کہا ابان میں نے تم سے کہا ہے کہ جاؤ اعلان کر دو کہ جو 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اس پر جنت واجب ہے. ابان ٹس سے مس نہیں ہوتے، پریشان، جاؤں کیا نہ جاؤں. امام نے پوچھا کیا ہو گیا ابان، جا کیوں نہیں رہے ہو، تو میرے صحابی ہو. ابان بن تغلب نے کہا مولا اگر میں یہ حدیث کہہ دوں معاشرے میں تو ہماری آپ کی ولایت کا کیا ہوگا، آپ کی امامت کا کیا ہوگا، ہمارے عقیدے کا کیا ہوگا، امامت اور ولایت کا جو ہمارا پاس عقیدہ ہے اس کا کیا ہوگا، ہم تو علی ولی اللہ کی بات کریں، آپ کہیں لا الہ الا اللہ، جو 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اس پر جنت واجب. مولا امامت کا کیا ہوگا، محبت کا کیا ہوگا، مودت کا کیا؟ سوال کر لیا ابان نے، ورنہ ہمارے لیے پریشانیاں ہو جاتی. مولا کیا ہوگا ہماری مودت کا، ہماری محبت کا کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا اے ابان جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی آخری لمحات میں اسی کی زبان سے نکلے گا لا الہ الا اللہ. توحید کی بنیاد تک پہنچنے کے لیے وسیلہ امامت ہے. چھٹے امام نے فرمایا ابان جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی تو آخری لمحات میں اسی کی زبان سے نکلے گا لا الہ الا اللہ. جاؤ کہہ دو، 1 مرتبہ کہہ دے تو جنت اس پر واجب ہے، لیکن بنیاد دل میں محبت چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو نہیں. نوجوان تڑپ رہا تھا مرض کی وجہ سے، آخری لمحات تھے، پیغمبر اسلام کو آواز دی یا رسول اللہ یہ نوجوان بہت تڑپ رہا ہے، دم نہیں نکل رہا ہے، بہت بے چین ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہاں یا رسول اللہ اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا اس کو بلاؤ. ماں قریب آئی, پیغمبر اسلام نے کہا کیا تو اس سے ناراض ہے؟ ماں نے کہا ہاں یا رسول اللہ, میں اس سے بہت ناراض ہوں, اس نے بہت تکلیف دی ہے مجھے. پیغمبر اسلام نے کہا معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ بہت ستایا ہے اس نے. پیغمبر اسلام نے اس کی آنکھوں سے پردے کو ہٹایا, بچے کو دکھایا کہ یہ آگ میں جل رہا ہے. اسے کہتا ہے تجسم اعمال, کہ نوجوان وہ آگ میں جل رہا تھا جہنم کی. پیغمبر اسلام نے کہا کیا تو راضی ہے کہ تیرا بچہ آگ میں چلا جائے؟ ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں راضی نہیں ہوں, میں نے معاف کر دیا. ماں ماں ہوتی ہے جی, بچہ جتنا بھی ماں کو ستائے پریشان کرے, ماں کہے گی جا میں نے معاف کر دیا, جہاں جینا چاہتے ہو جی لو. اس لیے اس کو ماں کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا. ہمارے علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر انسان کی جو خطا کار ماں ہے وہ ناراض ہو جائے تو بچہ جنت میں جا نہیں سکتا, اور جن ہستیوں سے رسول کی ماں ناراض ہے وہ جنت کی امید ہی نہ کریں. جن سے رسول کی ماں, کون ہے رسول کی ماں؟ فاطمۃ ام ابیہا.
کون ہے یہ ماں جس نے رسول کی اتنی خدمت تھی, خدمت کی کہ بیٹی ہونے کے باوجود ماں بن گئی,
اور رسول نے کہا یہ میری ماں ہے, یہ میری ماں ہے. اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائے تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک وہ راضی نہ ہو جائے. آیت اللہ ناصر مکارم سے کسی نے پوچھا کہ گئے تھے گھر میں معافی مانگنے کے لیے, معاف کیوں نہیں کیا؟ تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کہا جو لیا تھا وہ واپس کرنے کے لیے گئے تھے یا معافی مانگنے کے لیے گئے تھے؟ معافی لفظوں سے نہیں ہوتی, جو چھینا تھا وہ واپس کر دیتے تو معافی بھی مل جاتی. جو چھینا تھا تم نے واپس کیا, امامت کو تم نے چھینا تھا واپس کیا, خلافت کو چھینا تھا واپس کیا. معافی کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں کسی کا مال اٹھا کر لے جاؤں اور ٹیلی فون سے کہوں کہ مجھے معاف کر دو, ایسا نہیں ہوتا جب تک مال واپس نہیں کرو گے. جب تک مال واپس نہیں کرو گے معافی ملنے والی نہیں. اب وقت بھی گزر گیا ہے, وقت گزر گیا ہے.
ماں اگر ناراض ہو جائے, میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, والدین کے احترام کیجئے گا, باپ کی عظمت کے قائل ہو جائے ہو جاؤ, ماں کی عظمت کے قائل ہو جاؤ. اس لیے کہ جنت تک پہنچنا ہو تو ایک وسیلہ ماں ہے, اس لیے کہ ماں کے پیروں کے نیچے پروردگار عالم نے جنت کو رکھ دیا ہے.
الجنت و تحت اقدام امہاتکم, بس میں ربط مصائب کے لیے آپ کو یہاں تک لے آیا. بچوں کی ماں بننا آسان ہے, دین کی ماں بننا مشکل ہے, مذہب کی ماں بننا مشکل ہے. کائنات کی عورتیں زینب کی طرف رخ کر کے سلام کریں, وہ صرف بچوں کی ماں نہیں ہے بلکہ مذہب کی بھی ماں بن گئی, مذہب کی بھی ماں بن گئی. نہ تنہا اپنے بچوں کو قربان کر دیا حسین کے نام پر, بلکہ مذہب کو بچا کر بھی ایک ماں بن گئی. شہزادی فاطمہ ام الائمہ, اماموں کی ماں, اور شہزادی زینب ام المصائب, مصیبتوں کی ماں. صرف یہ ٹائٹل کافی ہے گریہ کرنے کے لیے, یہ لقب کافی ہے گریہ کرنے کے لیے. کن کن مصائب کو شہزادی زینب نے برداشت کیا, بچوں کو سجا کر بھیج دیا جاؤ اپنے ماموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا. جب چھوٹے چھوٹے دو اونوں محمد امام کے قریب آئے, کمر میں تلواریں حائل حمائل ہیں, سر پہ امامے ہیں, تیار ہیں مقتل میں جانے کے لیے, امام حسین نے پوچھا کہ ماں کی اجازت نہیں لوگے؟ تو دو بچوں نے کہا ماموں ہمیں ماں ہی نے سجایا. شب عاشور ان بچوں کو بٹھا کر زینب کلثوم, زینب نے ایک وصیت کی تھی کہ مجھے پتا ہے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو, علی مرتضیٰ کے نواسے ہو, تم فرات پر قبضہ کرو گے, لیکن یاد رکھنا جب تک اصغر و سکینہ پانی نہ پی لیں تم پانی نہ پینا. جب تک یہ دو بچے پانی نہ پی لیں تم پانی نہ پینا.
روایت یہ کہتی ہے دو بچے گئے مقتل میں, ایسی جنگ کی کہ مولا عباس بھی دیکھ رہے تھے, امام حسین بھی دیکھ رہے تھے, جعفر طیار کی جنگ یاد آ گئی,
مولا کائنات کی جنگ یاد آ گئی. ہر طرف سے واہ واہ کی آواز بلند تھی, وہ دیکھو جعفر طیار آ گئے, وہ دیکھو حیدر کرار آ گئے. انداز وہی, طریقہ وہی, حملے کا انداز بھی وہی, رجز بھی وہی,
شجاعت بھی وہی، مروت بھی وہی، طاقت بھی وہی۔ دشمن دھوکہ کھا رہے تھے کہ یہ جوانی کے عالم میں ہم نے جعفر طیار و مولا کائنات کو دیکھا تھا، ان کا بچپن ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ آج نظر آ رہا ہے کہ بچپن میں جعفر طیار کیسے لگتے تھے، بچپن میں حیدر کرار کیسے لگتے تھے۔ آؤ محمد کی جنگ انہوں نے دیکھی، رجز انہوں نے پڑھا، کتنا لڑتے یہ تین دن کے بھوکے اور پیاسے۔ دشمنوں نے گھیر لیا ان بچوں کو، بچے گھوڑے سے گرنے لگے، آواز دی یا مولا ادرکنی، یا آقا ادرکنی، مولا ہماری مدد کیجئے، آقا ہماری مدد کیجئے۔ عباس حسین تیزی کے ساتھ ان دونوں بچوں کے سرانے پہنچے، اپنے ان کے سروں کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ امام نے پوچھا آخری وصیت کیا ہے میرے پیاروں، بتاؤ، یہ تمہارے ماموں کے پر بڑا گراؤں وقت ہے، آخری وصیت بتا دو تمہاری کیا ہے۔ پتا ہے بچوں نے کیا کہا؟ مولا ہماری ماں سے کہہ دینا کہ ہم نے فرات پر قبضہ کیا لیکن ایک قطرہ پانی کا نہ پیا۔ مولا ہماری ماں سے کہہ دینا ہم نے فرات پر قبضہ کیا، ایک قطرہ پانی کا نہ پیا، کہ ہمارا دودھ بخش دے۔ دو بچے اس دنیا سے گئے، ایک کو عباس نے اٹھایا، ایک کو حسین نے اٹھایا، خیمے کے قریب لے آئے۔ فضا نے کہا شہزادی تمہارے بچے آ گئے، خون میں نہائے ہوئے تھے بھوکے اور پیاسے بچے خیمے کے باہر۔ حسین نے دونوں بچوں کو لٹا دیا، ایک طرف آن ایک طرف محمد۔ زینب خیمے سے باہر نکلی، علی کی طرح زینب ان دونوں بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، اپنے زانوؤں کو مقتل میں رکھا، ایک ہاتھ آن کے سینے پر، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر، اور اپنی پیشانی خاک پہ رکھی۔ ربنا اللہ نے صبر زینب، اللہ نے صبر زینب۔ زینب نے سجدہ کیا دشت کربلا میں اور کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار زینب کی قربانی کو قبول کر لے، وعدہ کیا کہ میں تم پر گریا نہیں کروں گی، میں نے وعدہ کیا ہے ماں سے اگر زینب روئے گی تو اپنے بھائی اسے اجرکم اللہ، اگر زینب روئے گی تو صرف اپنے بھائی کا ماتم کرے گی۔ زینب نے گریا نہیں کیا، ارے کربلا سے قافلہ رواں ہوا، زینب نے گریا نہیں کیا، کوفے کے بازار میں زینب نے سروں کو دیکھا، زینب نے گریا نہیں کیا، شام کے دربار میں دیکھا، زینب نے گریا نہیں کیا، رہائی ہوئی گھر میں سر آئے، زینب نے گریا نہیں کیا، شام کی عورتوں نے پوچھا کیا ان کی ماں مر گئی ہے، زینب نے گریا نہیں کیا۔ پھر مدینہ پہنچا یہ قافلہ، جب سب سے ملاقات ہو چکی، زینب گھر میں آئی، سینے خانہ میں بیٹھ گئی، عبداللہ بن جعفر تیار گھر میں داخل ہوئے، بال سفید ہو چکے تھے، چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ عبداللہ نے کہا اے ضعیفہ ابھی زینب گھر نہیں آئی۔ مصائب کی راتیں آ گئی ہیں، عزاداروں گریا کر لو، حق گریا ادا ہو جائے، آخری امام کو پرسا دینا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا اے ضعیفہ ابھی زینب گھر نہیں آئی ہے، زینب نے مڑ کے دیکھا، عبداللہ کہ تم نے بھی نہیں پہنچا، عبداللہ کیا تم نے بھی نہیں پہچانا، ارے میں زینب ہوں، میں علی کی بیٹی۔ زینب روتے روتے گھر میں داخل ہوئی، اس کمرے کے قریب گئی جہاں محمد نماز پڑھا کرتے تھے، مصلے بچھے ہوئے تھے، زینب بیٹھ گئی، کہے میرے بچوں ارے زینب کو معاف کرنا، ارے یہ زینب۔
لعنة الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الارواح التي احلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ما تبع حسين
Ya Hussein.